بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تہا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ نساء کی آیات 75 اور 76 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی پرہیزگار. اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی, اور نعت کے بعد آپ ہماری اس وقت کی نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر سماعت فرمائیں گے. اور پروگرام کلام امیر کے بعد آج کی دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین, ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز, اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین, ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں. تو اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس, اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ. بی جے پی حکومت پر ملک کو تقریباً 2,00,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا کانگریس کا الزام. ایران کی جانب سے ویانا معاہدے کے یورپی متن کا تحریری جواب. تحفظات دور کیے جانے اور امریکہ کی جانب سے حقیقت پسندی کا مطالبہ. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. پاکستان کی ایک عدالت نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی درخواست سننے کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے کا اعلان منگل کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریک انصاف کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد کیا. فاضل عدالت نے کیس لارجر بینچ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 18 اگست تک ملتوی کر دی. خیال رہے کہ 10 اگست کو حزب اختلاف کی جماعت پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی, جس میں ممنوعہ فنڈنگ کیس میں کمیشن کے فیصلے کو قلعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 2 اگست کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ شہباز گل نے فوج سے متعلق غلط لائن بولی. ایک انٹرویو دوران عمران خان نے کہا کہ شہباز گل نے فوج سے متعلق غلط لائن بولی, انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. انہوں نے مزید کہا کہ شہباز گل کی گفتگو سے فوج کو اکسانے کا تاثر گیا. پی ٹی آئی چیئرمین نے دوران انٹرویو نیوٹرلز کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ انہیں بجٹ اور دیگر بل پاس کروانے کے لیے نیوٹرلز کو کہنا پڑتا تھا جو اس وقت نیوٹرلز نہیں تھے. عمران خان گزشتہ روز ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ شہباز گل پر برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ہے. ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مرکزی حکومت پر کارپوریٹ کو ٹیکس کی چھوٹ دے کر ملک کو تقریباً 2,00,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام لگایا ہے. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے ترجمان پروفیسر گورو ولب نے منگل کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں مودی حکومت نے بقول ان کے غریب دیہی عوام کی روزگار اسکیم میں نگاہ کو نظر انداز کیا اور صنعت کاروں کو ٹیکس میں بھاری چھوٹ دے کر 1,84,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا. پروفیسر گورو بلب نے کہا کہ مودی حکومت نے 20 ستمبر 2019 کو کارپوریٹ طبقے کو ٹیکس میں بھاری چھوٹ دینے کا اعلان کیا اور اس کے لیے جواز پیش کیا کہ ٹیکس کے چھوٹ سے صنعت کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ملک میں پیداواری یونٹ قائم کریں گے. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے اس تخمینے کے برعکس گزشتہ 2 برس میں صنعت کاروں کو ٹیکس میں دی جانے والے چھوٹ کے نتیجے میں ملک کو 1,84,000 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا ہے. کانگریس پارٹی کے ترجمان پروفیسر گورو ولبھ کا کہنا تھا کہ ٹیکس میں اس خسارے کی بات ایک پارلیمانی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتائی ہے جس کے چیئرمین بی جے پی کے گریش باپٹ ہیں اور کمیٹی کے 30 ممبران میں سے 16 بھارتی جنتا پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. دہلی کے وزیر اعلی نے ایک بار پھر پورے ملک میں مفت تعلیم کی سہولت فراہم کیے جانے پر زور دیا ہے. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی زندگی کا صرف ایک خواب ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں ہندوستان کو دنیا کا نمبر ایک ملک دیکھنا چاہتے ہیں. دہلی کے وزیر اعلی نے کہا کہ ہندوستان کو دنیا کا نمبر ایک ملک بنانے کے لیے پورے ملک میں اچھی اور معیاری تعلیم کی سہولتیں مفت فراہم کرنی ہوں گی. انہوں نے کہا کہ ملک میں اچھی اور مفت تعلیم نیز صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے جنگی پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یاد رہے کہ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال اس سے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ ملک میں غریبوں کو مفت اچھے علاج اور مفت تعلیم کی سہولیات فراہم کرنا ضروری ہے. اس پریس کانفرنس میں اروند کیجریوال کہنا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ مفت سہولیات فراہم کیے جانے سے ٹیکس دہندگان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ غریبوں کے مفت علاج اور مفت معیاری تعلیم سے ٹیکس دہندگان کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوتا, بلکہ ٹیکس دینے والے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کی رقم سے امیر دوستوں کے بڑے بڑے قرضے معاف کیے جا رہے ہیں تب وہ خود کو ٹھگا ہوا محسوس کرتے ہیں. ایسی حالت میں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے مفت سہولیات فراہم کیے جانے کو مفت کی ریوڑی سے تعبیر کیا ہے, جس پر اپوزیشن بالخصوص عام آدمی پارٹی کا سخت ترین رد عمل سامنے آیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق یورپی یونین کے مجوزہ سمجھوتے کے متن کا تحریری جواب بھیج دیا اور واضح کر دیا کہ اگر امریکہ حقیقت پسندی اور لچک کا مظاہرہ کرے تو سمجھوتے کا حصول ممکن ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے یورپی یونین کی جانب سے پیش کیے جانے والے ویانا معاہدے کے تازہ ترین متن کے بارے میں اپنا نقطہ نگاہ تحریری طور پر اس یونین کے حوالے کر دیا ہے. جو بات ایران کی مذاکراتی ٹیم کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 3 معاملات پر اختلافات پائے جاتے ہیں, جن میں سے 2 کے بارے میں امریکہ نے زبانی طور پر لچک دکھانے کا عندیہ دیا ہے, لیکن اس بات کو معاہدے کے متن میں شامل کیے جانے کی ضرورت ہے. 3rd معاملہ ایٹمی معاہدے پر مستقل عمل کیے جانے کی ضمانتوں کا ہے اور امریکہ کو اس معاملے میں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا. مذکورہ معاملات پر پیر کی شام ایران کی قومی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور آخرکار ایران نے اپنا موقف تحریری شکل میں رات 12 بجے کے قریب مذاکرات کے کوآرڈینیٹر یعنی یورپی یونین کے حوالے کر دیا. ایران کی مذاکراتی ٹیم کے ایک مشیر محمد بلندی نے اپنے ٹویٹ میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ تہران نے اپنے خدشات کو کھل کر بیان کر دیا, لیکن باقی ماندہ مسائل کا حل چندان دشوار بھی نہیں ہے. انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی تشویش دراصل ایٹمی معاہدے کے بارے میں مغربی ملکوں کے وعدہ خلافیوں کے تناظر میں ہے. انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاہدہ ہو جائے گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ پہلے کے مقابلے معاہدے کے زیادہ قریب ہیں. ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجیاں دنیا میں قوموں کی طاقت کی علامت بن گئی ہیں. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کہنا تھا کہ دنیا میں طاقت کے عناصر اور سماجی سرمایہ کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے, جس میں آج ایٹمی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ حالیہ برسوں دوران پاس کیے جانے والے پارلیمانی قوانین کے نتیجے میں ایٹمی مذاکرات میں ایران کا پلڑا بھاری ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ آج ایران ہے جو دیگر فریقوں سے ایٹمی معاہدے کی پاسداری اور پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے. یمن نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو خبردار کیا کہ امریکی اسلحے انہیں نہیں بچا سکیں گے. المسیرہ کے مطابق یمن کے مسلح فاشے کمانڈر ان چیف مہدی المشاط نے منگل کے روز سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ان دونوں ملکوں کی حکومتوں سے کھیل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگی مشقوں کے ذریعے ان کے پست حوصلے بڑھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. یمن کے مسلح فاشے کمانڈر ان چیف مہدی المشاط نے کہا کہ یمبو میں غضب شدید کے نام سے انجام پانے والی مشترکہ فوجی مشقوں کو طولانی فرار کے نام سے یاد کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ امریکی اسلحے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو یمن کے ڈرون طیاروں اور میزائلوں سے نہیں بچا پائیں گے۔ مہدی المشاط نے خبردار کیا کہ اگر دشمن جارحیت اور محاصرہ جاری رکھنے پر مصر ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ بھی ان تک پہنچنے کے لیے مسمم ہیں۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل اور مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ یمن کے خلاف جارحیت اور اس کے محاصرے کا نتیجہ جارحین کے لیے بہت دردناک ہوگا۔ شام میں امریکہ کے غیر قانونی فوجی مرکز سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران پریس کے مطابق منگل کی صبح شام کے مشرقی علاقے دیر الزور کی العمر آئل فیلڈ میں واقع امریکہ کے غیر قانونی فوجی اڈے سے کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ شام میں امریکہ کے غیر قانونی فوجی اڈوں پر حالیہ مہینوں میں متعدد بار حملے ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گرد شام کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں تیل اور دیگر قدرتی ذخائر کی لوٹ مار میں مصروف ہیں اور وہاں سے شام کے عوام نیز فوج کے خلاف دہشت گردانہ کاروائیاں بھی انجام دیتے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے یوکرین میں زابوریجا ایٹمی بجلی گھر کے نزدیک دھماکوں کی خبر دی ہے۔ زابوریجیا ایٹمی پاور پلانٹ یورپ کا سب سے بڑا جوہری بجلی گھر ہے۔ یوکرین کا یہ جوہری بجلی گھر روسی افواج کے کنٹرول میں ہے۔ ایران پریس نے پیر کی رات یوکرینی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی کہ زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے نزدیک متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے اطراف کے علاقوں پر گزشتہ دنوں کئی بار گولہ باری ہوئی ہے۔ ماسکو اور کیف میں سے کسی نے بھی ان گولہ باریوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ شہر انرگودار کی جہاں یورپ کا سب سے بڑا جوہری بجلی گھر واقع ہے کہ میئر نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ اس جوہری بجلی گھر میں المیہ رونما ہونے کا امکان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ یوکرین کے زاپوریجیا جوہری بجلی گھر میں المیہ رونما ہونے کی تشویش کے دوران پیر کو روس کے وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی آئی اے کے ماہرین یوکرین کے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کا جلد سے جلد معائنہ کریں اور ماسکو کے سلسلے میں ہر ضروری تعاون کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر نے یوکرین جنگ کے طولانی ہونے کا ذمہ دار امریکہ اور یورپ کو بتایا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق بین الاقوامی سیکورٹی کے موضوع پر دسویں ماسکو کانفرنس کے خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ یوکرین جنگ کے طولانی ہونے کے ذمہ دار امریکہ اور یورپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ دوسرے ملکوں کو کمزور اور کنٹرول کرنے کی پالیسی کے ذریعے دنیا پر اپنا تسلط اور اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں جنگ اور تنازعات کی ضرورت ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے اعلان کیا کہ دنیا کے مختلف بر اعظموں میں روس کے اتحادیوں کی تعداد کم نہیں ہے اور وہ تسلط پسندی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے منگل کو ماسکو کے پیٹریارڈ پارک میں آرمیا 2022 کے نام سے فوجی صنعت کی بین الاقوامی نمائش کی افتتاحیہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ دنیا کے مختلف بر اعظموں میں ہمارے اتحادیوں اور حلیفوں کی تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے اتحادی ملکوں کے رہنماؤں نے ثابت کر دیا ہے کہ انہیں جھکایا نہیں جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یوں یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی جس آن سحر ہوگی اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہم تو ہے رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں, جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں. مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے, لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے. بیمار مدینہ ہوں سرکار دوا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. مدت سے پریشان ہے جیتے ہیں نہ مرتے ہیں, یادوں میں تمہاری ہم سرکار تڑپتے ہیں. عشرت سے ہوئی سرزد سب معاف خطا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین ارشیات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. امید ہے کہ ہمارا اب تک کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے ہمارا اگلا پروگرام کلام امیر, اور پھر دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام کلام امیر, اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں جو خطبات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، تو جو آج خطبہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں متوجہ کیا، اس دنیا کی طرف متوجہ کیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار قرار نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گزرگاہ ہے، یہاں سے ہمیں گزرنا ہے، عبور کرنا ہے۔ اس کی حیثیت جو ہے وہ اس طریقے سے جیسے ایک پل ہوتا ہے نا، پل سے انسان عبور کرتا ہے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے۔ تو امام نے اسی کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ دیکھو، اس میں غرق ہو کے مت رہ جانا، بلکہ تمہیں یہاں رہنے کے بعد اپنے آپ کو آخرت کے لیے، ایک دوسری دنیا کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور وہاں پہنچنا وہ تمہارا مقصد ہے، درواقع قرب خداوندی کو تمہیں حاصل کرنا ہے، یہاں پر اسی میں غرق ہو کے نہیں رہ جانا، انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس دنیا سے جانے سے پہلے تیار کرنا ہے۔ وہاں جانے کے بعد وہ دار عمل نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، جو آپ نے اعمال کیے ہیں ان کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو وہاں جانے کے بعد کوئی نہ سوچے کہ یہاں سے ہم جانے کے بعد جو ہے، نہیں، یہیں پہ اسی کی طرف امام نے متوجہ کیا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری روح نکل جائے، تم اپنی روح کو وہاں بھیج دو۔ کیا مطلب ہے اپنی روح کو وہاں بھیج دو؟ یعنی اپنے آپ کو وہاں کے لیے تیار کرو۔ کہا جاتا ہے بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں، مثلاً کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، یعنی انسان نماز پڑھے اس سے پہلے کہ اس کے اوپر دوسرے نماز پڑھیں۔ یا مثلاً کہا جاتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے، یعنی تمہاری جو موت آئے اس سے پہلے تم خود اپنے آپ کو مار دو۔ کیا مطلب اس مارنے کا؟ مارنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کائنات سے جو تمہاری وابستگی ہے، اس سے جو تمہاری دل لگی ہے، جو تمہارا لگاؤ ہے، اس کو کم کرو۔ جتنا کم کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اچانک جب تمہارے اوپر کوئی مثلا اس کی طرف سے فرشتہ آئے گا، حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، آنے کے بعد وہ کہیں گے کہ چلیں، اس وقت کوئی موقع نہیں رہے گا اور اس وقت تمہیں بڑا احساس ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے تم خود جانے کی تیاری کرو۔ تو امام علیہ السلام نے اس خطبے میں اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ہمیں گزر کے دوسری جگہ جانا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، اس خطبے کو مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن کلام اللہ علیہ السلام، ایوہ الناس انما الدنیا دار و مجاز والآخرۃ دار و قرار۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 203 ہے، جس میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دنیا میں زہد اختیار کرنے کی دعوت دی ہے اور آخرت کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے اس خطبے میں چند نکات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، فرمایا کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، قرار کی منزل آخرت ہے، لہذا انسان کو اس گزرگاہ سے اپنی حقیقی منزل کے لیے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، تمہیں اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پھر آپ نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ انسان اپنی روح کو دنیا سے باہر نکال دے قبل اس کے کہ تمہارے جسم کو یہاں سے نکالا جائے، یعنی یہ جسم تمہارا ایک دن سپرد خاک کر دیا جائے گا، لیکن جسم کو سپرد خاک کرنے سے پہلے، جسم کو دفن کرنے سے پہلے، تم اپنی روح کو دنیا سے باہر نکال دو، یعنی یہ دنیا سے اگر وابستگی ہے، دنیا سے اگر تم نے دل لگایا ہے، تو اپنے دل کو اس دنیا سے موڑ لو، اپنی موت سے پہلے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دنیا سے جب انسان گزر جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو دنیا پرست لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے، مال دنیا میں اس نے کیا چھوڑا ہے، کتنی جائیداد چھوڑی ہے، کتنی زمین چھوڑی ہے، کتنا مال چھوڑا ہے. تو اہل دنیا یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مال چھوڑ کر گیا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے اس کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے کون سے اعمال خیر اپنے جانے سے پہلے بھیج دیے ہیں. لہذا اگر انسان اس خطبے سے درس لینا چاہے تو اسے یہ درس لینا ہوگا، اور اسے بخوبی زہد کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا کی محبت ہے جو سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے. انسان ہر طرح سے مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، حلال طریقہ ہو، غیر حلال طریقہ ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، ہر طرح سے چاہتا ہے کہ وہ مال حاصل کر لے. امام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لہذا جائز طریقے سے مال کو حاصل کرو، لہذا اس دنیا جو گزرگاہ ہے اس سے تم اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنے اس گھر کا انتظام کر لو جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تم کو ہمیشہ زندگی گزارنا ہے. اس کے بعد امام نے مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھایا کہ تمہیں کس طرح سے زہد اختیار کرنا چاہیے. تم دنیا سے وابستہ نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ دنیا پل ہے آخرت تک جانے کے لیے، یہ دنیا وسیلہ ہے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے. متعدد روایات میں، متعدد احادیث میں یہ بات صاحبان ایمان کو سمجھائی گئی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کبھی دنیا کو تجارت خانہ کہا گیا ہے، کہا دنیا مت جرو اولیاء اللہ، یا اولیاء اللہ کے تجارت کی جگہ ہے، لہذا اس دنیا سے تم اپنی آخرت کو سنوارو. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اپنے پردہ راز کو اس کے سامنے چاک نہ کرو جو تمہارے اسرار سے واقف ہے. اکثر شارحین نہج البلاغہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو ظاہر نہ کرے، اس لیے کہ اگر انسان کا گناہ پوشیدہ ہے تو وہ ایک گناہ ہے، لیکن اگر انسان اپنے گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے تو پھر یہ ایک گناہ نہیں ہوتا بلکہ کئی گناہ ہو جاتا ہے. روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ کے اوپر پردوں کو ڈال دو. الہی پردے اس کے گناہ کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 40 گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو پھر پروردگار عالم اس کے گناہ کے اوپر پردے نہیں ڈالتا، بلکہ پھر وہ انسان اگر توبہ نہ کرے تو بے آبرو ہو جاتا ہے.
ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہ جو نامے کا حصہ ہے اس کو بھی مل کر دیکھیں گے، لیکن میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ ہمارا جو سلسلہ نامے کا چل رہا ہے، یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا وہی جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے لیٹر لکھا تھا اپنے جو آپ کے عمال ہیں، عاملین ہیں آپ کی طرف سے، جو آپ کے عہدے داران ہیں، اور اس میں یہی بتایا تھا کہ تمہارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. تو ایک صفت جو امام نے بیان کی تھی وہ یہ ہے جس کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جن کو ضرورت ہے، تو تم ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آؤ؟ امام کہتے ہیں کہ دیکھو عدالت اور مساوات کی رعایت کرنا جو بھی آنے والا ہے، اس میں یہ نہیں کہ اگر کوئی تمہارا اپنا عزیز ہے تو اس کے لیے کچھ دوسرے طریقے سے تم فیصلہ کرو، اور اگر کوئی غیر آ رہا ہے تو اس کے لیے کسی دوسرے طریقے سے نہیں، بلکہ عدالت بہت ضروری ہے۔ خود مولا کائنات کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو عدالت اتنا، یہ صفت اتنے طریقے سے امام کی واضح ہوئی ہے اور اجاگر ہوئی ہے کہ جب پوچھا گیا امام کے حوالے سے کہ مولا کائنات کو کیوں یعنی شہید کیا گیا، امام نے تو کسی کے لیے یعنی نہ کسی کا گھر جلایا نہ کسی کی اس طرح سے جان لیے، ظلم نہیں کیا کسی پہ، تو امام کو کیوں شہید کیا گیا؟ تو جو مورخین نے لکھا وہ یہی لکھا ہے کہ آپ کی عدالت لوگ جو ہے برداشت نہیں کر سکے۔ تو آپ کے ہر عمل میں ہمیں عدالت کا پہلو واضح نظر آتا ہے۔ امام نے یہاں پر اپنے عاملوں کے لیے بھی یہ کہا کہ دیکھو عدالت کا جو دامن ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اس لیے کہ ہم حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں حکومت کرنے کی تمنا نہیں ہے کہ دنیاوی اقتدار ہمیں ملے، دنیاوی حکومت ہمیں ملے، یہ حکومت صرف اس لیے ہم نے اختیار کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت برقرار ہو سکے۔ اور یہ عدالت ایک ایسی صفت ہے کہ خداوند متعال نے اپنے انبیاء اور جو کتب ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد یہی بتایا کہ لوگوں کے درمیان عدالت برقرار ہو سکے۔ تو اسی کی طرف امام متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان عدالت کی رعایت کرنا، اور جتنے بھی آئیں ان کے ساتھ عدالت سے پیش آنا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کے اس حصے کو بھی مل کر دیکھتے ہیں۔
اس کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دستور فرماتے ہیں جو یہ سماجی اور دینی کارکن ہیں ان کے نام، فرماتے ہیں کہ اب تم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، جب تم لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ منصب اور یہ مقام کتنا عظیم ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، سرحد کسی بھی طرح کی یعنی کوئی بھی خطرے کی جگہ جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بارڈر پہ ہے اور وہ جہاں سے ایک حصہ دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے ایک حصہ اپنے ریاستوں کی طرف جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سرحد ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک سرحد ہے، جہاں بھی حلال حرام، جہاں بھی واجب اور حرام کی بات آتی ہے، لہذا ان چیزوں کے اس حصے کو سرحد کہا جاتا ہے جن کی حفاظت ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے واجب ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے دیکھا کہ تم لوگوں کا مقام اتنا اونچا ہے، تم لوگوں کے ذریعے سے دین کا قیام کرنا ہے، تو کچھ دستور ہے یہاں پہ جن میں تمہیں اپنے خدا سے مدد مانگنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ فاستعن باللہ علی ما اہمک، یعنی جو تیرے اہم امور ہوں گے، تو اس منصب پہ فائز ہے تو تیرے ذمے بہت سارے امور ہیں، اس میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اہمیت کے حامل نہ ہو، لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ جو سب سے زیادہ اہم ہوں، مثلا جیسے سب سے زیادہ اہم امور میں جن کو زیادہ توجہ دیتے تھے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اپنی امت کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، یعنی کون سا رویہ آنے والوں کے ساتھ، جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، جو وہاں سے لوگ آتے ہیں اپنی مشکلات لے کے، اپنی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، اپنی گرفتاریاں بیان کرتے ہیں، کہ ان کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہم امر ہے، اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے اپنے اللہ سے مدد طلب کرنی ہوگی۔ دیکھیے یہاں پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھ جب بھی تیرا کوئی اہم کام ہو تو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ، اللہ کی ذات کو جب سامنے رکھے گا ایک انسان اور پھر کوئی فیصلہ کرے گا، پھر اس اہم امر کو انجام دے گا، تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر تکبر نہیں بڑھے گا، غرور نہیں ہوگا اس کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ صحیح ہوگا، چونکہ اللہ کی عنایت اس کے ساتھ ہوگی، جب اللہ سے ہم نے استعانت لی ہے، اللہ سے ہم نے مدد لی ہے، تو اللہ بھی مدد کرنے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی ذات کو سب سے پہلا دستور یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے مدد طلب کر، چونکہ میں بھی اللہ ہی کا ایک بندہ ہوں جو تیرے اوپر نظر رکھتا ہے۔ دوسرا امر جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وخلت الشدت بضغص من اللین، کہ شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نرمی بھی اختیار کر، ایسا نہ ہو کہ تو صرف سختی کرے, تو صرف یعنی درواقع جو تیری رعیت ہے, جو تیرے اندر کارکن کام کرتے ہیں یا جس منصب پہ بھی تو فائز ہیں اور تیرا اٹھنا بیٹھنا معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہے, ایسا نہ ہو کہ تو صرف سختی برتے, سختی سے کام لے اور یعنی درواقع تجھے اس عنوان سے وہ لوگ جانے کہ یہ زیادہ سختی کرتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تیرے اندر نرمی بھی ہونی چاہیے, رفق بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ اگر تو صرف سختی کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے اندر جو تیرے اندر کام کرتے ہیں یا جو رعیت ہے, یہ جو امت ہے, ان کے اندر تیرے متعلق کینہ پیدا ہوگا, بغض پیدا ہوگا اور تمہیں اس نام سے جانیں گے کہ یہ صرف سختی کرتا ہے. اور اگر تو صرف نرمی کرے گا اس کا بھی نقصان ہے. صرف نرمی کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو تیرے اندر کام کرتے ہیں, تیرے ماتحت جو ہے, ان کے اندر سستی بڑھے گی, کاہل ہو جائیں گے. لہذا اس سے پرہیز کرنا ہوگا, نہ ان کے درمیان تیرے نہ ان کے سینوں کے اندر تیرے لیے بغض پیدا ہونا چاہیے اور کینہ پیدا ہونا چاہیے, اور نہ ہی ان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہونی چاہیے. لہذا ان دونوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر تو سختی کرتا ہے, سختی کے ساتھ ساتھ نرمی بھی ہونی چاہیے, صرف سختی نہ کرے.
ناظرین کرام, آپ نے خطبے اور نامے کے حصے کو ملاحظہ فرمایا. آپ نے دیکھا کہ کتنے اہم نکات تھے جو آپ کے لیے ہمارے مہمانوں نے یہاں پر بیان فرمائے. اب جو حصہ حکمتوں کا ہے, جو زندگی گزارنے کے اصول مولا کائنات نے ہمارے لیے یعنی بھیجے ہیں اور جو بیان کیے ہیں, جن کو مرتب کیا سید رضی نے, تو اس میں سے آج جو ہم آپ کے سامنے سلسلہ شروع کر رہے ہیں, درواقع یہ پوری حکمت نہیں ہے بلکہ حکمت کا ایک حصہ ہے, اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کے ذریعے جانیں گے. لیکن میں یہاں پر صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے, خوف نہیں ہونا چاہیے. انسان کے اندر اگر خوف ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے حقوق سے مایوس ہو جاتا ہے. انسان کے اندر اگر خوف پایا جائے گا تو اس کا اس حق نہیں مل سکتا. حق حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے قوت ہونا چاہیے, اس کے اندر جو ہے یعنی اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ بہادری کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ جو ہے اپنا حق حاصل کر سکتا ہے. اس دنیا میں لوگ جو محروم رہتے ہیں, زیادہ تر وہ اسی لیے محروم رہتے ہیں چونکہ ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے. حق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان کو لینا چاہیے. اگر انسان کو پتہ چل جائے, انسان کے اوپر ثابت ہو جائے کہ میرا حق ہے, تو اس کو لینا ہے. اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے, اس کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے. اور اسی لیے امام کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر خوف پایا جاتا ہے, ڈر پایا جاتا ہے, ترس جس کو کہتے ہیں, بزدل انسان اگر ہے, تو پھر انسان کو اس کا حق نہیں مل سکتا, وہ اس جو ہے محروم کر دیا جائے گا. تو اس لیے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے ان چیزوں سے. درواقع جو خوف اور ڈر ہے اس کا شمار کیا جاتا ہے رذائل اخلاقی میں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کے لیے یعنی ان کو بیماری کہا جاتا ہے, جن کو رذائل اخلاقی کہتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ انسان فضائل اخلاقی تک پہنچ سکے. اور جب انسان کے اندر وہ فضائل اخلاقی جمع ہو جاتے ہیں, تب کہا جاتا ہے یہ اخلاق حسنہ کا حامل ہے. یعنی اخلاق حسنہ دو حصوں پر مشتمل ہے, ایک فضائل, فضائل یعنی وہ صفات جن سے ہمیں اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے, دوسرے رذائل, رذائل وہ چیزیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. تو یہ خوف اور ڈر بھی اسی سے اس کا تعلق ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, مزید اس کے حوالے سے اپنے مہمان سے یہاں پر گفتگو سنتے ہیں اور ان کا پروگرام دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام, قرنت الحیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان. حضرت امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 20 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرنت الحیبۃ بالخیبۃ, کہ انسان کا ڈر اور انسان کا ترس جو ہوتا ہے وہ نا امیدی سے ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ انسان ڈرتا ہے اس چیز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ہمیں نہیں پتا ہے، ایک چیز کے بنسبت ہم جاہل ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا فن نہیں پتا ہے، اور ہم اس میں جا گریں، یا ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ علماء اور عقلاء اس ڈر کو بہترین ڈر کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی چیز کی بنسبت جاہل ہے اور اس کی بنسبت انسان ڈرے اور آ کر یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا اس لیے ہم ڈر رہے ہیں، تو اس ڈر کو، اس شک کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے اچھا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈر باعث بنتا ہے، یہ ترس باعث بنتا ہے کہ انسان کسی غلطی میں نہ پڑ جائے، انسان کسی ایسے کام میں نہ پڑ جائے کہ جس کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ انسان کے پاس ایک چیز کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اگر وہ اس کے اندر انٹر ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کام خراب کر دے گا۔ اگر ایک گھر بنانا ہے اور آپ آرکیٹیکچر آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ آرکیٹیکٹ نہیں ہیں، تو لہٰذا ممکن ہے آپ گھر بنائیں اور آپ کا گھر ٹیڑھا بن جائے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ انجینئرنگ نہیں آتی ہے اور آپ سے کہا جائے کہ فلاں کام کیا جائے، اور اس میں ضرورت یہ ہے کہ انسان کے پاس انجینئرنگ کی ایکسپرٹیز ہو اور آپ وہ کام کریں، تو ظاہر سی بات ہے آپ غلطی کر بیٹھیں گے۔ تو لہٰذا ایسی جگہوں پر جہاں پر انسان کے پاس علم نہیں ہے ایک چیز کا، اور یہاں پر آ کر انسان اپنا ڈر دکھائے اور یہ چیز دکھائے کہ انسان اس چیز میں اس لیے انٹر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس کا علم نہیں ہے، یا اس کے پاس علم ہے لیکن وہ پوری طریقے سے 100% یقین والا علم نہیں ہے، تو لہٰذا اس ڈر کو اچھا مانا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو علماء ہیں جب وہ اپنی کتاب میں کسی بات کو لکھا کرتے تھے، تو وہ اگر اس چیز کے اوپر 100% شور نہیں ہیں تو وہ اکثر یہ لکھ دیا کرتے تھے کہ واللہ اعلم یا واللہ عالم، یعنی میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے لیکن یقیناً میرے اوپر بھی ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جس کے پاس علم واقعی ہے، یا اس کے نمائندوں کے پاس علم واقعی ہے، لیکن مجھ تک کہ جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے۔ لہٰذا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر ایک بات کو جو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد آ کر ایک ایسی قید لگا دیتے ہیں، ایک ایسا ریمارک لگا دیتے ہیں کہ پاسبلٹی اس چیز کی بھی ہے کہ 1% یہ بات صحیح بھی نہ ہو۔ لہٰذا کبھی بھی آپ ان کو پوری طریقے سے پکڑ نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا لیکن ہو ایسا گیا، لہٰذا اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اس مرحلے میں نہ ڈرے، ایک دم کھل کے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات کو کہے اور اس پاسبلٹی کی بنا پر اس کی بات غلط نکل آئے، تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر انسان کی رسوائی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے اس چیز کی بنسبت آ کر بات کہی ہے، اس چیز کی بنسبت آ کر بولا ہے، اور وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ بولا ہے کہ جس کے لیے اس کے پاس علم نہیں تھا۔ دوسرا ڈر کہ جس کو لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اچھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اگر ڈرے تو یہاں پر اس ترس کو، اس ڈرنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ممدوح ہے، یعنی یہ اچھا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ایسی ذات کے سامنے ڈر رہے ہیں کہ جس کے پاس تمام تر قدرتیں ہیں، جس کے پاس تمام تر پاورز ہیں۔ تو اب اس کے سامنے اگر انسان ڈر رہا ہے کہ کہیں اس ذات کے سامنے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اس ڈر کو، اس کی مدح کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ڈر بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر ان دو ڈروں کے علاوہ انسان کسی چیز کے اندر ڈرے جس سے انسان کوئی اچھی چیز کسی اور تک کے پہنچا سکتا ہے، اور انسان یہاں پر ڈر جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ لوگ مجھے کچھ کہنے لگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے، تو اس ڈر کی امام اس حکمت میں بات کر رہے ہیں کہ قرنت الحیبۃ بالخیبۃ، کہ ایسا ڈر انسان کے اندر نا امیدی لے کے آتا ہے، اور ہو سکتا ہے انسان کے علاوہ سامنے والے لوگوں کے درمیان بھی نا امیدی لے کر آئے۔ تو لہٰذا اس ڈر کو ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنا چاہیے تاکہ ہم نا امیدی سے نکل کے امید تک کے پہنچیں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین آپ کے شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. امید یہ ہے کہ پروگرام کے تینوں حصوں میں کچھ نہ کچھ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا ہو. درواقع جو مولا کائنات کے فرامین ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی مثال کوئی چیز نہیں بن سکتی. ہمارے مہمان بھی ماشاءاللہ اس کے حوالے سے بہت اچھے یہاں پر جو ہیں وہ بیانات یہاں پر آپ کے اور ہمارے لیے پیش کرتے ہیں, اور بس خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے قصب فیض کا ذریعہ بنے, ان سے ہم کچھ حاصل کریں اور ان کے اوپر عمل کریں. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي یا علی یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعة العجب 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 يا ارحم الراحمین به حق محمد و آله الطاهرین.